أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. میں نے کل اعلان تو یہ کیا تھا کہ آج چار سورتیں ہم پڑھیں گے، لیکن چونکہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم ذرا تاخیر سے شروع کر رہے ہیں، لہذا آج تین ہی سورتوں پر اکتفا کریں گے، سورہ حج، سورہ مومنون اور سورہ نور. پہلی آٹھ رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ حج پڑھی جائے گی. یہ سورہ مبارکہ، اس کے مکی یا مدنی ہونے میں کچھ علماء کے مابین اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کے اکثر مضامین مکی صورتوں کے مضامین کے مشابہ ہیں، لیکن اس میں بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے اور صحیح طور پر ہوتا ہے کہ وہ مدنی ہیں. میرا اپنا ایک گمان یہ ہے، جیسے یہ زیادہ تر ایک انٹیوشنل فیلنگ ہے، اس کے لیے کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، کہ یہ سورت اصلاً تو مکی ہے. اس کے تمام مضامین اور اس کا تانا بانا بالکل مکی صورتوں کے مشابہ ہے. البتہ اس کی بعض آیات جن کے مدنی ہونے کا گمان ہے وہ بھی مدنی نہیں ہے، بلکہ میں اگر ایک لفظ استعمال کروں کہ وہ برزخی ہے. یعنی یہ کہ حضور کا جو سفر ہجرت ہے مکے سے مدینے کی طرف، اس سفر کے دوران وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں یہ جو عظیم الشان فرق واقع ہونے والا تھا کہ ایک مکے کے حالات تھے کہ جہاں لوگ حضور کے خون کے پیاسے تھے، اور وہاں سے حضور کو جان بچا کر نکلنا جس طرح بھی ممکن ہو سکا. وہ آپ کے علم میں ہے کہ تین دن رات تو آپ غار ثور میں روپوش رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کا تعاقب ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریق پر آپ کو بچایا ہے، ورنہ کوئی صورت جو ہے وہ حساب کتاب جو اس وقت بچنے کی نہیں تھی. لیکن دوسری طرف مدینہ منورہ کا حال یہ تھا کہ وہاں استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، کئی دن سے لوگ باہر نکل نکل کر کافی کافی دور آ کر وہ راستہ دیکھ رہے تھے کہ کب حضور تشریف لائے. اور حضور کا داخلہ جو مدینہ میں ہوا تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آپ داخل ہوئے. تو یہ عظیم الشان فرق تھا کہ جو ہجرت کے ذریعے سے واقع ہو رہا تھا حالات میں، تو ان حالات میں اب جو تبدیلی حضور کے طرز عمل میں آنے والی تھی وہ ہے در حقیقت کہ جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے. اور میرے نزدیک ان کا بہترین موقع جو ہے وہ خود سفر حج ہے، سفر ہجرت ہے. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت شاہانہ جلال کے ساتھ پہلی ہی آیات جو ہے وہ لرزا دینے والی ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑی شے ہوگی، بہت خوفناک اور بہت ہولناک. اس کی خوفناکی اور ہولناکی کا اندازہ دیا گیا ہے ایک تمثیل سے. یوم ترونھا، جس روز کے تم اسے دیکھو گے. تذہل کل مرضعت عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو بھول جائے گی کہ جس کو وہ دودھ پلاتی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ جاندار جو بھی ہیں، حیوانات ہیں، اور انہی میں انسان بھی ایک جاندار حیوان ہے اگرچہ وہ بہت بلند مقام پر ہے، اس میں جو سب سے زیادہ محبت اور شفقت بھرا رشتہ ہے وہ دودھ پلانے والی ماں کا ہے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ. بعد میں بھی وہ بات نہیں رہتی کہ جو اس دور میں ہوتی ہے کہ جو رضاعت کا دور ہے، وہ محبت، وہ شفقت جو ہے اس سے زیادہ کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس وقت کے شدائد کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمام حمل والیوں کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ گویا کہ وہ مدہوش ہیں، وما ہم بے سکارا، اور وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اس روز کی واقعتاً وہ سختی ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کے یہ اثرات ہیں. اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں، اور یہاں در حقیقت زیادہ اشارہ ہے اللہ کی اس قدرت کے بارے میں کہ جس کے ذریعے سے وہ تمام نوع انسانی کو دوبارہ جمع کرے گا اور پیدا کرے گا، اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں، بغیر علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرکش شیطان کے پیروکار ہیں. ان کی سیرتیں، ان کے کردار، ان کے معاملات نہایت پست، نہایت گھٹیا. معلوم ہوا کہ شیطان کے بھائی ہیں، لیکن جب دلیلیں دینے پر آئیں گے، بحثیں کریں گے، کٹ حجتیاں کریں گے، کٹ بحثیاں کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ سقراط اور بقراط ہیں. یہ ہے انسانوں کا معاملہ. کتب علیہ ہے، اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات طے کر دی گئی ہے، انہ من تولاہ ہو، جو کوئی بھی اس کو اپنا ساتھی بنا لے گا، فانہ یضلہ، کہ وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا، یہدیہ الی عذاب السعیر، اور پھر اسے پہنچا کر رہے گا جہنم کے آگے. اس کے بعد اس پہلے رکوع میں ایمان بالآخرت کے ضمن میں استشہاد کیا گیا ہے اس کائنات کے، جو ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، پھر اس میں زندگی کے آثار ہو جاتے ہیں. تو اس سے گویا کہ دلیل دی گئی ہے کہ تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو کہ موت کے بعد زندگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو کیوں تم اس میں شک کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے گا. اسی میں آگے آ کر یہ آج دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ہے ایسے جو جھگڑتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں اللہ کے اور اس کی صفات اور قدرت اور علم کے بارے میں بغیر کسی علم کے. ولا ہدم ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب موجود ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ دلیل بازی کر رہے ہو، بلکہ وہ صرف ان کے بن گھڑت خیالات ہیں. دوسرے رکوع کی پہلی آیت میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس کے ایک ایک حرف کو اچھی طرح سنیے اور سمجھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ میں نے اس لیے کہا میرے اور آپ کے لیے کہ جہاں تک بات ہے بعد موت کا تعلق ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، تو اس کے یقین کی گہرائی کم و بیش ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اقرار تو ہے کہ ہم مانتے ہیں بات بعد الموت کو. لیکن یہ آیت جو ہے دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یہ میرے اور آپ کے لیے عملی اعتبار سے بہت اہم ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے کنارے کنارے، حرف کہتے کنارے کو. اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ایک لفظ کے اندر یوں سمجھیے کہ تصویر دے دی گئی ہے صورت حال کی، کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو کسی منجھار میں چھلانگ لگاتا ہے، ہر کے بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب ہمیں جینا ہے تو اس کے ساتھ، مرنا ہے تو اس کے ساتھ، ڈوبیں گے تو اس کے ساتھ، تیریں گے تو اس کے ساتھ. بالکل وہ شان کہ جس شان سے طارق ابن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی، طارق صبر کنارہ عمل السفینہ سوق، تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کیا تم نے پاگلپن کا کام کیا ہے، یہ تو کوئی حکمت کا کام تو نہیں. تو کچھ لوگ تو وہ، کچھ وہ تو جو کنارے کنارے چلتے ہیں، بس بس کر چلتے ہیں، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی قربانی نہ دینی پڑے، کہیں کوئی مشکل بات نہ آ جائے، تو وہ بچ بچ کر، تو بچا بچا کے نرک اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، وہ مفہوم ہے در حقیقت جو یہاں آ رہا ہے، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو خیر رہے، کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر بڑے مطمئن رہتے ہیں، بڑے آرام سے چلتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کہیں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، کسی ابتلا سے دو چار ہوتے ہیں، تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں. خسرت دنیا والا آخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. یہ منافقت کی اصل میں تعبیر ہے. یہ منافقت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک شعوری منافقت ہو، بلکہ یہ ایک غیر شعوری منافقت ہے، حقیقی منافقت ہے، قلبی منافقت ہے. مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب اپنے آپ کو وابستہ کرے تو اس طرح وابستہ کرے کہ ہر سے بعد آباد. فرمایا ذالک ہو الخسران المبین، جان لو کہ یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ کھلا خسران ہے. یہی جو حق و باطل کی کشمکش ہے، اس کے ضمن میں ایک اور بہت اہم آیت ہے، اور وہ مشکلات القرآن میں سے آیت نمبر 15 میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس میں بس چکر کھاتے رہے اس آیہ مبارکہ کو، کم لوگ ہیں کہ جو سمجھ پائے. اس میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہ جو کشمکش حق و باطل ہے اس میں مومن کا واحد سہارا جو ہے وہ ہے اللہ کی مدد کی امید، اور تو کوئی شے نہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کی مدد کی امید. لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے شیطان کے وسوسوں کے نتیجے میں کہ انسان کی یہ امید جو ہے اللہ کی مدد کی، اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب بتائیے اس کے پاس کون سا سہارا رہ گیا. تو اس میں در حقیقت تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی اس امید کے رشتے کو کمزور مت پڑنے دو، اللہ کی مدد پر یقین رکھو کہ وہ آ کر رہے گی. کلا ان معی ربی سیہدین، یا جیسے حضور نے فرمایا تھا سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کلا ان معی لا تحزن ان اللہ معنا، یہ یقین ہونا چاہیے تب تو آدمی رہے گا قائم، ورنہ یہ کہ وہ گر جائے گا. اس کے لیے تمثیل یہ دی ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کسی کو بھی یہ خیال ہو گیا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد بسبب من السماء، تو اسے چاہیے کہ ذرا بلندی کی طرف ایک رسی تان لے، ثم یقطع، پھر اس رسی کو کاٹ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر ذرا دیکھے کہ اس کا جو یہ غصہ ہے، جو دلی کیفیت ہے، اس میں کس چیز کی کمی واقع ہوئی. یعنی اصل میں اللہ کی نصرت کی امید جو ہے وہ ہماری رسی ہے، وہ حبل اللہ ہے جس کے ساتھ کہ ہم اللہ کے ساتھ متعلق ہیں. جب یہ ہم منقطع کر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا، پھر تو ہم گویا کہ زمین پر. ابھی وہ تمثیل بھی اسی سورہ مبارکہ میں آئے گی کہ تہوی بہ ریح فی مکان سحیق، جو ہے وہ آئے گا ابھی کہ پھر تو انسان کو جو ہے ہوا کا جھونکا جدھر سے مرضی اس کو لے جائے گا، حالات کا کوئی ایک ریلا آئے گا اور اسے بہا کر لے جائے گا، اس کے قدم پھر جمے نہیں رہیں گے. اس سورہ مبارکہ میں دوسرے رکوع، تیسرے رکوع کے آخر سے اور پھر چوتھے اور پانچویں رکوع میں مناسک حج کا ذکر ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا اس وقت بھی جب سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے کہ حج کا ذکر جو ہے، مناسک حج کا قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے اور یہ سورہ حج میں آیا ہے. یہاں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم. اس میں ایک دھمکی کا انداز ہے، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، یہ قریش مکہ کی طرف روئے سخن ہے، اور وہ اب روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی اور مسجد حرام سے بھی. اس لیے کہ اب اہل ایمان کے لیے تو مسجد حرام میں آنا، طواف کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا وہ ختم ہو گیا، تو وہ گویا کہ ان کی غیرت کو بھی للکارا جا رہا اہل ایمان کی کہ اب تمہیں جو ہے یوں سمجھ لو کہ یہاں سے نکل کر کہیں ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر بیٹھ نہیں رہنا ہے گوشہ عافیت میں، بلکہ اب تمہاری جد و جہد کا ایک نیا فیز شروع ہونے والا ہے، اب تمہیں اس توحید کے مرکز کو ان مشرکوں کے تسلط سے آزاد کرانا ہے. اور مسجد حرام کے بارے میں ایک عجیب بات یہاں فرمائی ہے، وہ بہت اہم ہے ہمارے فقہ کے اعتبار سے. سوان العاکف فیہ والباد، ہم نے اس میں یہاں کے رہنے والے اور باہر کے آنے والوں کو بالکل برابر کر دیا ہے. یہ اصل میں وہ مقام ہے کہ جہاں پر مکے کے رہنے والوں کو کوئی خصوصی اور امتیازی حق حاصل نہیں ہے باہر سے آنے والوں کے مقابلے میں. یوں کہیے کہ یہ اوپن سٹی ہے تمام اہل ایمان کے لیے، اس میں اگر کوئی قدغنیں لگائی جائیں گی تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہوگا. اسی طریقے سے جس طرح وہاں کرائے وصول کیے جاتے ہیں وہ نہایت پرلے درجے کی حرام خوری ہے کہ جو ہو رہی ہے اور بڑے ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہی ہے، حالانکہ اس زمین کا کرایہ جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ حرام ہے، ارض مکہ کا کرایہ حرام ہے، اس لیے کہ وہاں تو لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے اور اس کے طواف کے لیے آتے ہیں، اس کو جو لوگوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی در حقیقت حرام خوری کی شکل ہے کہ جو ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں. وہاں تو ہم نے سوان العاکف فیہم الباد، باہر سے آنے والے اور جو وہاں رہتے ہیں وہ سب اس میں برابر کے حقدار ہیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کوئی اس گھر میں الحاد اور کدی کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ سکھائیں گے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے معین کر دیا کہ یہ ہے ہمارے گھر کی جگہ، یہاں ہمارے گھر کی بنیادیں اٹھاؤ. اَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اس گھر کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ توحید کا مرکز بنے، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھو. یہ پاک رکھنا ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. باطنی تو شرک کی نجاست سے پاک کرنا ہے, اور ظاہری طور پر اس کو صاف ستھرا رکھنا تاکہ آنے والے آئیں تو ان کو وہاں پر انشراح ہو, بجائے اس کے کہ انقباض ہو, وہاں کوئی گندگی ہو, گردا ہو, صفائی نہ ہو. تو یہ بھی جو بھی متولی بنے اس گھر کا اس کے فرائض میں سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کی موجودہ سعودی حکومت اس معاملے کے اندر تو اپنے فرائض کو بحسن و خوبی ادا کر رہی ہے, اس کو صاف رکھنا, اہتمام کرنا, اور پوری حکومت جو ہے ان کی اس وقت تو گویا کہ آدھی حکومت کی مشینری تو وہ حج کے انتظام میں لگی ہوتی ہے, وہ ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ذمہ داری ڈالی تھی, یہ وہی ذمہ داری ہے کہ جو منتقل ہو رہی ہے کہ طہر بیتی للطائفین. یہ آیت آئی ہے سورہ بقرہ میں بھی, طائفین والعاکفین والرکع السجود ہے. یہاں وہاں اعتکاف کی بجائے قائمین کا لفظ آیا ہے کہ جو بھی یہاں پر آئے طواف کے لیے, قیام کے لیے, رکوع اور سجود کے لیے, تو ان کے لیے ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, یہ بڑی پیاری آیت ہے. اس وقت حضرت ابراہیم نے کیسے اذان دی ہوگی, ندا لگاؤ, پکارو لوگوں کو, اب آؤ حج کے لیے گھر کے. ظاہر بات ہے کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں ہے, کوئی لاسلکی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ایک ویرانے میں گھر تعمیر ہوا ہے, چند جھونپڑے آ کر بنو جرہم نے ابھی وہاں پر ڈالے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ لگاؤ اذان, اللہ آواز کا پہنچانے والا ہے اس ندا کو. نہ معلوم اللہ نے کن کن ذرائع سے کہاں کہاں تک پہنچایا ہے. اذن فی الناس بالحج, اذان دو, پکار وہ لوگوں کو حج کے لیے. یاتوک رجالا وعلا کل ضامری یاتین من کل فج عمیق, لوگ چلے آئیں گے یہاں, اور وہ آئیں گے پیدل بھی, رجالا, اور وہ ہر اونٹنی کے اوپر بھی جو دبلی ہو چکی ہوگی طویل سفر طے کر کے. فج عمیق, بڑی گہری گہری کھائیوں میں سے گزر کر وہ آئیں گے, لیکن آئیں گے, اور ہمارا یہ گھر آباد رہے گا, یہاں طواف ہوگا, یہاں حج ہوگا, یہاں عمرہ ہوگا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ یہاں سے جو منافع ہیں ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, اور پھر وہ اللہ کا نام لے ان چوپایوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں, اور بہیمت الانعام میں سے وہ معین دنوں میں. تو یہ نوٹ کر لیجئے, سارا تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, کہ مناسک کے حج میں سے اس مقام پر سب سے زیادہ زور جو ہے تکرار اور اعادے کے ساتھ وہ قربانی پر ہے. باقی تمام مناسک کے حج کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا. عرفات کا قیام اور مزدلفے کا قیام اور منا کا قیام, یہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی. لیکن یہ قربانی جو ایک اہم نسخ ہے مناسک میں سے, اس کا ذکر جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں ہوا ہے. اسی لیے یہاں آگے چل کر آپ وہ آیت بھی دیکھیں گے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم, اللہ تک تمہاری ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے. ہاں اگر تقوی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے. اگر اللہ وہ جذبات جو ہیں ایمانی جذبات قلب کے اندر ہے تو ان کی رسائی تو اللہ تک ہے, باقی یہ گوشت تو یہی کھایا پیا جاتا ہے اور وہ اس کا خون جو ہے یہی جذب ہو جاتا ہے. اس کے بعد آیا ہے چھٹے رکو میں, وہ بہت اہم مضمون, بلکہ پانچویں رکو کی آخری آیت ہے, جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ برزخی آیات ہے. اس میں وہ جو صورتحال بدل رہی ہے ہجرت کے نتیجے میں اس کی طرف اشارہ ہے. فرمایا تمہید یہ, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, اللہ تعالی مدافعت فرمائے گا اہل ایمان کی جانب سے. اللہ تعالی کو یہ خائنین جو ہے جنہوں نے اس بیت اللہ کی متولی ہونے کے اعتبار سے خیانت کی ہے, کفور جو ناقدرے ہیں, ان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اور اب جو ہے یوں سمجھیے کہ پاسا پلٹنے والا ہے, اب اللہ کی مدد کا ظہور ہوگا اہل ایمان کے لیے. اس کے بعد وہ آیت آئی, اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں سیرت کی تقاریب میں بھی کہ وہ پیسیو ریزسٹنس جو مکے کا تھا اب بدل رہا ہے ایکٹیو ریزسٹنس میں. اب تک حکم تھا ہاتھ بندے رکھو, اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ, اور مارے کھاؤ اور صبر کرو. اب اجازت ہو گئی, اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی گئی ان کو کہ جن پر جنگ ٹھوسی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, وہ لوگ کے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, بغیر حق نا حق, إِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ, ان کا اگر ظلم تھا تو صرف ان کا جرم اگر کوئی تھا تو صرف یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر فرمایا, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, یہ بہت ہی زوردار اور تاکیدی انداز بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ لازمن مدد کر کے رہے گا ان کی، کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد سے مطلب اس کے دین کی مدد ہے، جنہوں نے اس کے کلمہ توحید پر تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایذائیں سہی ہیں، اور جنہوں نے اس کے دین کے لیے اپنے گھر بار تک قربان کر دیے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ جھاڑ کر وہ اپنے ترک وطن کر کے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اب لازم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. بلا یَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُہُ، اور اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی کہ جو اس کی مدد کر رہے ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً قوی ہے اور عزیز ہے، زبردست ہے، اور جو کچھ چاہے وہ کر گزرنے والا ہے. الَّذِينَ اِن مَكَّنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، دیکھیے یہ آیت بھی بول رہی ہے کہ یہ گویا کہ ایک طرح کا مینیفیسٹو ہے کہ اب جب حضور جا کر مدینے کی اس چھوٹی سی شہری ریاست کی سربراہی یا حکومت کو سنبھالنے والے ہیں تو یہ کیا کریں گے، ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں، ان کے ہاں کیا چیزیں اہمیت رکھنے والی ہیں. تو فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا فرمائے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، یا اس کا ترجمہ حال کی بجائے آپ مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے، امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور بدی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور یقیناً تمام معاملات کا آخری کا جو سرا ہے اس کے نتائج اور انجام کا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. ایک بہت اہم مضمون علمی اعتبار سے آیا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں. یہ آیت نمبر 52 ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، یہ آیت بھی اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. اور نہیں بھیجا ہے اے محمد آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، مگر یہ کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی تمنا کی، خیال باندھا، کوئی سوچ بچار کی، القا شیطان فی امنیتہ ہی، تو شیطان ان کی تمناؤں میں القا کرتا رہا ہے. یعنی بات یہ جانیے کہ رسول صرف ایک مشین نہیں ہے، وہ جو تار گھر کی مشین ہوتی ہے گھٹ گھر 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 گھٹ، کہ وہ صرف حرکت کرتی ہے، کسی اور طرف سے کوئی ہلا رہا ہے اسی طرح وہ ادھر ہل رہی ہے. یقیناً رسول کو وحی بھی آتی ہے، اللہ کے احکام بھی آتے ہیں، اس جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے افعال اور اس کی حرکات و سکنات، اس کا ایک پہلو وہ ہے جو براہ راست اللہ کی ڈکٹیشن کے تحت ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ رسول کا اپنا اجتہاد بھی ہوتا ہے، اپنا غور و فکر ہوتا ہے، پیچیدہ مسائل جب سامنے آ جاتے ہیں اس میں اس کو اپنے ناخن تدبیر سے ان کو کھولنا اور حل کرنا ہوتا ہے. ایسے معاملات میں چونکہ رسول بھی ایک بشر ہوتا ہے، لہذا وہ محفوظ نہیں ہے اس سے کہ شیطان اس کے خیالات میں در اندازی نہ کر سکے، اس کے ان اپنے خیالات میں، اپنے اجتہادات میں، اپنا جو بھی وہ پلاننگ کرتا ہے یا نقشے بناتا ہے اس میں شیطان کہیں نہ کہیں آمیزش کر دیتا ہے. رسول کے معصوم ہونے کے معنی کیا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ پھر اللہ تعالیٰ جو القاء ہوتا ہے شیطان کا اسے منسوخ کر دیتا ہے، یعنی ان کو محفوظ کرتا ہے اس سے کہ وہ اس کے تحت کوئی اقدام نہ کرے. سوچ وچار کرتے ہوئے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وسوسہ اندازی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ عام انسان کی اس وسوسہ اندازی سے اس کو بچانے کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا ہے. لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بچائے رکھنے کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے کہ پھر شیطان کے القاء کو منسوخ کر کے ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آخری رکوع پر. یہ رکوع وہ ہے کہ جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، اور ویسے اتفاق ہے کہ آج ہم جو تینوں صورتیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اگر چاروں پڑھتے تو چاروں وہ ہیں کہ جن میں ایک ایک رکوع ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. یہ آخری رکوع اس اعتبار سے بہت جامع ہے کہ اس میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا ہے 6 آیات میں. پہلی چار آیات میں قرآن مجید کی دعوت عمومی ہے، الی جمیع الناس، تمام لوگوں کو جو دعوت ہے وہ دعوت ہے ایمان کی دعوت، وہ دعوت ہے کہ مانو اللہ کو، اس کی توحید کو، اس کے صفات کمال کو، مانو نبوت کو، رسالت کو، مانو باعث بعد الموت کو، یہ ماننے کی دعوت ہے دعوت عمومی. اور پھر دعوت خصوصی ہے جس کے مخاطب ہے وہ لوگ جو ماننے کا اقرار کریں. یہ دعوت عمل ہے کہ جب تم نے مان لیا ہے تو یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. ظاہر بات ہے کہ دعوت عمل کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے مانا ہی نہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, کتاب کو نہیں مانتے. ان سے کیا کہا جائے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور حج کرو یا جہاد کرو اللہ کی راہ میں. تو عمومی دعوت جو ہے وہ دعوت ایمان, اور خصوصی دعوت ہے دعوت عمل. یہ دعوت عمل دی جائے گی ان کو کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے, ایمان کا اقرار کرے. تو پہلی چار آیات جو ہے سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کی, اس میں توحید, معاد اور رسالت کا ذکر ہے بڑے جامع انداز میں. توحید کیونکہ شرک ان کا کیا تھا اس وقت, وہ بت پرستی کرتے تھے, تو فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں, ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, یہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے چھوڑ کر, ان سے مدد مانگ رہے ہو, یہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں چاہے مل جل کر زور لگا لے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کتنے لاچار ہیں یہ معبود تمہارے, اور تم سوچو کہ کتنے بے بس ہو تم جو انہیں پوج رہے ہو. طالب و مطلوب جو ہے یہ ایک ریلیشن شپ ہے, عابد و معبود. وہ عابد جو ہے وہ طالب ہے, معبود مطلوب ہے. تو جب یہ مطلوب تمہارا اتنا کمزور ہے تو تم اپنی بے قسمت قسمتی پر اور اپنی بے چارگی پر تصور کرو. الما قدر اللہ کا قدری, یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا. ان اللہ قوی عزیز, اللہ قوی ہے اور عزیز. پھر رسالت کا ذکر ہے, اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. حضرت جبرائیل فرشتوں میں سے, حضرت محمد انسانوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس طرح وہی جو ہے اللہ سے جبرائیل کو, جبرائیل سے محمد کو, محمد سے انسانوں کو, یہ منتقل ہوئی ہے. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا, سب کچھ سننے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلى الله ترجع الأمور, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, اور باقی اصل میں تو تمام چیزیں اسی کی طرف لوٹا دی جائیں گی. پھر جو دو آیات آئی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے اہم ترین ہے, کہ یہ وہ دعوت خصوصی ہے جو ماننے کے مدعی ہو. میں نے کہا تھا کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو, تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت بڑی چھوٹی ہے لیکن چار فعل امر جمع ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, اہل ایمان رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. مجرد ایمان سے فلاح نہیں ہے جب تک کہ یہ چار شرطیں پوری نہ کرو. صرف زبان سے اقرار کر دینے سے سمجھ لو کہ کامیابی ہو جائے گی, تو ورنہ تو یہ کلام ہی بے معنی ہو جائے گا. یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ. اور اس سے بھی جو اہم تر بات ہے وہ آخری آیت میں, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے, ہوا اجتباکم, اس لیے کہ اب وہ جو سلسلہ رسالت ہے اس کی تم ایک کڑی بن گئے ہو, کہ جو پیغام جبرائیل لائے محمد کے پاس, محمد نے پہنچایا تمہیں, اب تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم بنو گواہ پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر. اس کے لیے محنت, کوشش, جد و جہد, جہاد, جان اور مال کا کھپانا, قوتیں صلاحیتیں لگانا, اب یہ تمہارا فرض منصبی ہے. اور اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو بسم اللہ کرو, فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. تو ظاہر بات ہے کہ پہلی سیڑھی سے قدم شروع کرنا ہوگا. یہ ساری جو تھے, ایک رکوع اور سجود اور عبادت اور اچھے کام, خدمت خلق کے کام, اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد, یہ سمجھ میں آ گئے. فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, تو نماز قائم کرو, زکات ادا کرو اور اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ. وہ یاد کیجئے سورہ آل عمران میں آیا تھا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. هُوَ مَوْلَاكُمْ, وہ تمہارا مولا اور مددگار اور پشت پناہ ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, تو کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار اور کیا ہی اچھا ہے وہ پشت پناہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان تمام فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی چار رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ مومنون پڑھی جائے گی. یہ سورہ مبارکہ 6 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کا بھی پہلا رکوع وہ ہے کہ جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں شامل ہے. سورہ حج کی آخری آیت کے ساتھ اس کے پہلے رکوع کا مضمون بہت مربوط ہے. وہاں بات ختم ہوئی تھی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. یہاں بات شروع ہو رہی ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. کامیاب ہو گئے, فلاح حاصل کر لی ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ پر مسلسل کاربند رہتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون, اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے یا ملک یمین یعنی لونڈیوں کے. فانہم غیر ملومین, ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, تو جو کوئی بھی اس سے آگے بڑھے گا, اس سے زائد شہوت رانی کرے گا, تو وہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرنے والے, ان کا پاس کرنے والے. والذین هم على صلواتهم يحافظون, اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرنے والے. اولئک هم الوارثون, یہی ہے وہ لوگ کے جو وارث بنیں گے. الذین یرثون الفردوس, جن کو وراثت میں ملے گی جنت الفردوس. هم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 12, 13, 14 بلکہ 16 تک یہ بہت اہم ہے قرآن مجید میں, خاص طور پر جو حضرات یہاں فن طب سے واقف ہیں. امبریولوجی جو ایک اہم سبجیکٹ ہے, اس پر قرآن مجید میں اشارات تو جا بجا ہیں. سورہ حج کے پہلے رکوع میں بھی تفصیل کے ساتھ ان مراحل کا ذکر آیا ہے کہ جن مراحل سے جنین جو ہے وہ رحم مادر میں گزرتا ہے. لیکن یہ آیت بہت اہم ہے, یہ تخلیق انسانی کے جملہ مراحل کا اس نے احاطہ کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے. تو معلوم ہوا کہ الٹیمیٹ اوریجن جو ہے وہ تو یہی مٹی ہے, کرسٹ آف دی ارتھ, لیکن اس کا خلاصہ ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر دوسری سٹیج جو ہے تخلیق میں کہ پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی, ایک محفوظ جگہ پر رحم مادر میں وہ نطفہ جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما, پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دی, پھر علقہ نے مضغہ کی شکل اختیار کی, پھر مضغے کو ہم نے ہڈیوں کی شکل دی, اور پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر, یا نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان مراحل میں کہیں تو لفظ ثم آ رہا ہے, کہیں حرف فا آ رہا ہے, ان میں بڑا فرق ہے. فا جو ہے یہ ایک چھوٹا وقفہ ہوتا ہے, اور ثم میں تراخی لازم ہوتی ہے اور اس کے اندر وقفہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ جو میں کل انشاءاللہ تعالی جمعے میں جو تقریر کروں گا, اس کا ایک اہم موضوع یہ آیت بھی ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ان تمام مراحل سے گزار کر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق بنا دیا. یہ ایک اور ہی تخلیق کیا ہے, یہ ایک اہم موضوع ہے اور یہ حکمت قرآنی کا ایک اہم مسئلہ ہے. اس پر تفصیل سے اس پر گفتگو نہیں کر سکتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بہت بابرکت ہے اللہ کہ جو تمام خالقوں میں بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. اس کے بعد کا مرحلہ بھی یہاں لے آیا گیا, ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر تمہیں اس کے بعد مرنا ہے. یہ وقفہ جو ہے زندگی کا جتنا بھی گزارنا ہے گزار لو, پھر موت کا مرحلہ آئے گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا. دوسرے اور تیسرے رکوع میں کچھ انباء الرسل ہیں لیکن اختصار کے ساتھ. اس سے پہلے یہ چیزیں تفصیل سے سورہ آراف میں، سورہ ہود میں اور سورہ ہجر میں بھی کسی درجے میں آ چکی ہیں. یہاں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، وہی چیزیں انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. اس کے بعد ایک دعا البتہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا تو سورہ ہود میں آئی تھی کہ قال قبو فیہا بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان نبی غفور الرحیم. انہوں نے کہا تھا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے اس کا لنگر انداز ہونا. یہاں ایک اور دعا دی گئی ہے کہ جب انہوں نے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم دیا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی اس کشتی کے اوپر جم جائیں، اچھی طرح سوار ہو جائیں، تو پھر یہ دعا مانگو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ کل شکر اور ثنا ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور پھر کہو کہ پروردگار اب مجھے اتارنا، برکت کا اتارنا، یعنی جہاں بھی ہماری کشتی اب جا کر ٹکے اور ہم اس سے اترے تو اب ہمارا اترنا بابرکت ہو. وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. یہ کسی بھی جگہ انسان اگر جائے، کسی شہر میں ٹھہرے، کہیں مہمان بنے اگر، تو وہاں بھی یہ دعا جو ہے یہ بالکل مطابق واقعہ ہوگی. اور یہ قرآنی دعا ہے کہ جس کی کہ خصوصی تلقین اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا اور حضرت ہارون کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ تمام ذکر جو ہے بڑے اختصار کے ساتھ ہے. البتہ آیت نمبر 37 اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے بھی یہ مضمون آیا تھا لیکن یہاں آیا ہے بہت ہی جامعیت کے ساتھ، کہ اس میں وہ جو جس کو ہم نظریہ دہریت کہتے ہیں، وہ نظریہ دہریت کی تعبیر جو ہے چند الفاظ میں آ گئی ہے کہ ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کافروں کا کہ ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہم کچھ نہیں قائل نہیں ہے کسی اور زندگی کے سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں، کوئی ہمیں مارنے والا جلانے والا نہیں ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. اس کے بعد یہ پانچویں رکوع کے چوتھے رکوع کے تقریباً وسط میں دیکھیے جو صفات ابتدا میں آئی تھی کہ اہل ایمان میں کیا کیا صفات ہیں، ان صفات میں کچھ صفات کا اضافہ ہے یہاں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی کا خوف اور جو تقویٰ ان کے دلوں میں ہے اس سے وہ نرستے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس حالت میں کہ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے. انہم الی ربہم راجعون، انہیں یہ احساس جو ہے دامنگیر رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیرات و حسنات نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں، مسارعت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور جان لو کہ ہم کسی بھی ذی نفس کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اتنا ہی جتنی کی وسعت ہم نے اسے دی ہے. ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جو بالکل حق کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. کس کو ہم نے کیا دیا ہے یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، کس کو کتنی ذہانت دی ہے، کس کے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے، کس میں کتنی قوت کار ہے، سب ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو اسی حساب سے لے گا، جس کو جو کچھ دیا ہے اس کے حساب سے ہی اس کا محاسبہ ہوگا. تو یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اس کی وسعت کے مطابق، وہی مضمون یہاں بھی آیا ہے. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک اور اہم مضمون جو آ رہا ہے چھٹے رکوع کے شروع میں، وہ حضور کو تلقین کی جا رہی ہے جیسا کہ اکثر مکی صورتوں کے اختتام پر ہوتا ہے، کہ آپ یہ دعا مانگیے قل رب اما ترین تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پروردگار اگر تو مجھے دکھا ہی دے جس کا کہ ان کو تو دھمکی دے رہا ہے، یعنی اگر عذاب میری زندگی ہی میں آ جائے اور وہ عذاب جو ہے وہ ان کو گرفت میں لے لے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار مجھے ظالموں کے قوم کے ساتھ شامل نہ کیجو، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اب اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں کہ ہم جس چیز کا کی دھمکی انہیں دے رہے ہیں اسے آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، اب جن حالات سے آپ کو سابقہ ہے تو مدافعت کیجئے بڑے ہی اچھے طریقے پر، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بدی کا مقابلہ کیجئے حسنہ کے ساتھ، نحن اعلم بما یصفون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور یہ کہا کرو کہ پروردگار میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے چھوٹ لگانے سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، جب موت کسی کی آ جائے گی تو پھر وہ کہے گا پروردگار ذرا مجھے لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اگر ذرا سی مہلت مجھے مل جائے تو میں اب اس میں بڑی نیکی کے کام کروں گا، کلا انہا کلمت ہوا قائلہا، نہیں یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اگر یہ لوٹا دیا گیا تو پھر وہی حرکتیں کرے گا کہ جو پہلے کی ہے، یہ تو جو وقت پر آن بنی ہے اب جان پر اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب وہ سور میں پھونک دیا جائے گا تو پھر کوئی رشتے دار کوئی نسب ان کے مابین باقی نہ رہ جائے گا، باپ بیٹے کی فکر نہ کرے گا اور بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہوگی، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آخری جو آیات ہے وہ بھی سن لیجئے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تو کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے، تمہیں لوٹایا نہ جائے گا، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ باعزت تخت کا مالک ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو شخص بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، مَعَ اللَّهِ رُوتھیجے، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ سے بھی دعائیں ہیں اور کسی اور سے بھی استغاثہ کیا جا رہا ہے، کسی اور سے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس کے لیے کہ اس کے پاس کوئی برہان کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس موجود ہے، اس میں بہت دھمکی کا انداز ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی چلے جائیں گے، ان سے ایک ایک چیز کی بات پرس ہو کر رہے گی، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، واقعہ یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پا سکیں گے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہا کرو کہ پروردگار میری مغفرت کر، مجھ پر رحم فرما، اور یقیناً تو بہترین رحم کرنے والا ہے، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رحمان الرحیم، سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، صدق الله العظيم۔ اب بقیہ آٹھ رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ نور پڑھی جائے گی، یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق مدنی سورت ہے، اور نوٹ کیجئے کہ سورہ یونس سے مکی سورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا گیارہویں پارے میں، تو مسلسل سات پاروں تک مکی سورتوں کا ہی سلسلہ جاری رہا ہے، اس کے بعد یہ مدنی سورت ہے، اور حسن اتفاق سے مصحف میں یہ ساتویں مدنی سورت ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ بالکل شروع میں، پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ، اور ساتویں سورت اب یہ ہے مدنی سورت۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ خاص طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ اس میں بعض اہم احکام شریعت کے بیان ہو رہے ہیں، سورت انزلناها، یہ وہ سورت ہے اور سورت ان کی جو تنکیر ہے نکرہ کی شکل میں، یہ اس کی تفخیم کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور جسے ہم نے فرض ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ اس میں جو احکام نازل کیے جا رہے ہیں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور ان حدود کو ہر مسلمان کو اپنے اوپر لازم و فرض جاننا چاہیے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اس میں ہم نے اپنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. تو یہ اہتمام جو ہے اس میں سب سے پہلے حکم جو آ رہا ہے وہ زنا کی حد یعنی سزا. الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تاخذھم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور ان کے معاملے میں کوئی رحمت اور شفقت اور نرمی تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی سزا ہے، اس کے اجرا میں کوئی رحمت اور شفقت اور نرمی جو ہے وہ آڑے نہ آئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سزا بھی جب یہ حد جاری کی جائے تو اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، یعنی یہ سزا کا اجرا جو ہے علانیہ ہو تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سے عبرت پکڑے. قرآن مجید میں زنا کی حد کے سلسلے میں صرف یہی آیت وارد ہوئی، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ شریعت اسلامی کے دو منبع ہیں، دو بنیادیں ہیں، ایک قرآن مجید اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معین کر دیا ہے کہ یہ حد جو ہے یہ غیر شادی شدہ زانی مرد اور غیر شادی شدہ زانی عورت کی. شادی شدہ زانی مرد، شادی شدہ زانی عورت، ان کے لیے سزا رجم ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خلفائے اربعہ کا اس پر اجماع ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اجماع ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں امت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا سوائے خوارج کے، یا اس دور میں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. اور اس دور میں یہ فتنہ جو ہے ایک نئی شکل میں سامنے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے. تو اس زنا کی حد کے بعد قذف کی حد کا بیان بھی ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. قذف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے لیکن پھر ثابت نہ کر سکے، یہ چیز بھی وہ ہے کہ جو جس پر حد جاری کی جائے گی. پھر لعان کی حد کا ذکر ہے. لعان یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ یہ اس نے زنا کیا ہے، تو اگرچہ اس کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہو لیکن یہ معاملہ شوہر اور بیوی کے مابین ہے، تو وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں درست کہہ رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اگر میں نے غلط الزام لگایا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اس کے جواب میں اگر اس کی بیوی بھی 4 مرتبہ قسم کھا لے کہ یہ مجھ پر غلط الزام ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو سزا سے تو وہ بچ جائے گی، لیکن یہ کہ اگر بیوی قسم نہیں کھائے گی تو حد جو ہے اس کے اوپر جاری کر دی جائے گی، یہ لعان کہلاتا ہے. اس کے بعد ذکر ہے ایک اہم واقعہ سیرت نبوی کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر بہت ہی موجب تکلیف اور اذیت رہا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا معاملہ ہے. دوسرے رکوع میں اس کا بیان شروع ہوتا ہے. ان الذی جاؤ بالافک عصبۃ منکم، سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو ایک طرح سے بری کر دیا گیا کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے تو یہ سب کے سب منافق نہیں ہے، تم ہی میں سے لوگ ہیں جن سے یہ خطا ہوئی ہے. ان میں حضرت حسان ابن ثابت جیسی شخصیت بھی تھی، اور بھی مومنین تھے، کیونکہ انسان کی کچھ یہ طبی کمزوری ہے کہ بری بات کو وہ جلدی سے ذہن میں قبول کر لیتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات کہیے تو وہ آدمی نہیں مانے گا آسانی سے، لیکن بری بات کے لیے انسان جو ہے عام طور پر آمادہ رہتا ہے، کسی کے بارے میں بری خبر سنی اور مان لی. تو اس کمزوری کا ظہور اس دور میں بھی ہوا. تو فرمایا جن لوگوں نے اس افق میں حصہ لیا ہے وہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے. لا تحسبوہ شر لکم، اس واقعے کو تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہو خیر لکم، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں قذف کی حد جاری کا قرآن مجید میں بیان ہوا، زنا کی حد کا قرآن مجید میں بیان ہوا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بہت سے احکام شریعت کے نزول کا ذریعہ بن گیا ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب، البتہ جس نے اس میں حصہ لیا ہے اسے اس کی سزا مل کر رہے گی، من الاثم گناہ جو اس نے بھی کمایا ہے، والذی تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے بڑا حصہ اس میں لیا ہے اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ اصل میں ہے وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، کہ اصل میں یہ شوشہ چھوڑا اسی نے اور اسی نے آگے پھیلایا، تو کچھ مومنین صادقین بھی اگرچہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن فرمایا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہے در حقیقت والذی تولى کبرہ، سب سے بڑا حصہ جو ہے گناہ کا اس نے کمایا ہے اور اس کو بہت دردناک عذاب مل کر رہے گا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں کچھ احکام بیان ہوئے ہیں گھریلو زندگی سے متعلق، اب وقت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں تقاریر میں عام طور پر ان دنوں میں پردے کی بحث جو شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ باتیں آتی رہی ہیں، تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک پردہ ہے نامحرموں سے پردہ یا گھر سے باہر کا پردہ، گھر سے باہر عورت نکلتی ہے تو نامحرموں سے سامنا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں۔ سورہ نور میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ گھر کے اندر کا پردہ ہے کہ گھر کے اندر مسلمان عورتوں کو کس طرح رہنا ہے، جو لوگ اس فرق کو نہیں جانتے وہ بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان آیات سے استشهاد کرنے لگتے ہیں کہ بس شاید پردے کا حکم صرف یہی ہے۔ یہ گھر کے اندر کی کیفیت ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اور نوٹ کیجئے گا کہ اس سے پہلے آیات کے اندر گھر میں داخلے کے احکام بیان ہوئے، گھر میں داخل ہو تو اجازت لو، سلام کرو، اب گھر کے اندر لوگ نہ معلوم کس حال میں ہیں، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی انسان کو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا پتہ گھر میں کوئی خواتین پڑوس سے آئی ہوئی ہو وہ بیٹھی ہوئی ہو اور اچانک آپ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، تو یہ جو گھر میں داخلے کے احکام ہیں ان کو پہلے بیان کر کے پھر یہ چیز آ رہی ہے۔ معلوم ہے گھر کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، یعنی محرموں میں بھی بھائی بھی اپنی بہن کے جسم کو بھور کر نہ دیکھے، یہ کیفیت جو ہے یہ بھی اسلامی یعنی تعلیمات کے اندر ہے، اور پھر بہنیں بھی جو ہے گھر کے اندر بھائیوں کے مابین اگر پھر رہی ہیں تو ان کا لباس پورا ہونا چاہیے، ساتر لباس ہو، ستر پورا ان کا ہو، پھر ان کے سروں پر دوپٹہ ہو، دوپٹوں کے بکل انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر مارے ہوئے ہوں، جس کا یہاں پر تفصیل سے ذکر آیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم ذلك ازکى ان اللہ خبیر بما یصنعون، قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ اب اس کے بعد فہرست آ گئی ہے کہ وہ محرم کون کون ہے، پوری آیت تو میں پڑھ دیتا ہوں صرف کہ یہ جو محرم ہے وہ کون کون ہے، زینتہن الا لبعولتہن وآبائہن وآبائے بعولتہن، ان کے شوہر، ان کے باپ، یعنی باپ دادا بھی آ جائے گا، آبائے بعولتہن، ان کے شوہروں کے والد، پھر ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں، ان کے شوہروں کے بیٹے، ان کے بھائی، بھائیوں بہنوں کی، بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، یعنی بھانجے اور بھتیجے عورتوں کے، اور نسائے ہننا، یا اپنی خواتین میل ملاپ والی، او ما ملکت ایمان ہننا، یا ان کے جو غلام ہیں، اب التابعین غیر اولی الالبا، یا وہ لوگ جو بالکل تابع ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی اندیشہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی بیچارہ لاوارث بوڑھا کسی گھر کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ وہاں پر اس کی صرف دیکھ بھال ہو رہی ہے، اس سے کسی اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی برا خیال اپنے دل میں لائے گا۔ اب الطفل الذی لم یذروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کے جنہیں ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان کا علم ہی نہیں ہے، تو یہ تو ہے کہ جو محرم شمار ہوں گے، گھروں کے اندر انہیں کہا نہ جانا ہے، تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، لباس خاطر رہے، بس یہ ہے کہ جو اصل پردے کا تقاضا ہے۔ باہر نکلنے کا معاملہ وہ سورہ احزاب میں آئے گا، وہ بعد میں ہم پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پانچواں رکوع ہے، جو اس کا بالکل وسطی رکوع ہے اور یہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، یہ قرآن مجید کے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بہت قیمتی زیور میں ہیرے ٹکے ہوئے ہوں، تو یہ بہت قیمتی ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے جو قرآن مجید میں ٹانکے گئے ہیں۔ اس میں تین عظیم تمثیلات آئی ہیں، ایک تو ایمان کے لیے، ایمان باللہ کی تمثیل، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دیا ہو ایک تاک میں رکھا ہوا، اور وہ دیا جو ہے وہ ایک چمنی میں ہو، اس شیشہ اس کے گرد ہو اور وہ ایسے چمک رہا ہو جیسے کہ کوئی چمکدار ستارہ، اور اس میں ایک ایسے مبارک درخت کا تیل جل رہا ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. یہ الفاظ آج کل ایرانی انقلاب کے سلسلے میں لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ الفاظ جو ہے وہاں پر کافی استعمال ہو رہے ہیں کہ شرقی اور غربی نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ اتنا صاف اور ستھرا تیل ہو، یکاد ذیتھا یضیئ ولو لم تمسسہ نار، کہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہو چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو. آج کل کے زمانے میں اگر یہ تمثیل دی جاتی تو وہ پیٹرول کی تمثیل ہوگی، کہ پیٹرول کو آگ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھ کر آگ کو خود جھپٹ لیتا ہے. جبکہ مٹی کا تیل ہو یا کوئی کڑوا تیل ہو، اس کو جلانے کے لیے آپ کو جتن کرنے پڑتے ہیں، کوئی بتی اس میں ڈالیے، بتی جلے گی تو وہ تیل جلے گا، لیکن پیٹرول تو خود گویا کہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمۂ مضراب حیات. تو یہ کیفیت ہے اصل میں کہ کچھ ایسے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پہلے ہی وہ نور ایمان موجود ہوتا ہے، جیسے ہی نور وحی ان کے سامنے آتا ہے ان کا باطن جگمگا اٹھتا ہے. جیسے آئینہ اندر ہے، آئینے کے آگے اگر روشنی آ جائے گی تو آئینہ جگمگا اٹھے گا، تو ان کا قلب جو ہے وہ آئینے کے مانند ہے، جیسے ہی وحی کی روشنی اس پر پڑتی ہے وہ جگمگا اٹھتا ہے. نور اعلی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اپنے اس نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وجرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم. اس کے بعد ایک تمثیل دی گئی ہے، کچھ آیات میں تو کیفیات بیان ہوئی ہے کہ جن کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہاں نظر آئیں گے؟ ان کی اصل دلچسپی کی جگہ وہ گھر ہے. فی بیوت الذین اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں صبح و شام. اس کے بعد جو تمثیل آئی ہے، دو تمثیلیں ہیں کہ جو اہل باطل کے لیے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جن کے دل میں اگرچہ ایمان نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کام وہ کرتے ہیں، چاہے اپنی شہرت کے لیے کرتے ہوں، چاہے وہ انسان کے اندر باہر آنے فطری اس کی ایک ہے تقاضا اس کے ضمیر کا کہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نیکی کے کام کرے. ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو بدیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، حرام خوری ہی ان کا اوڑھنا بچھونا، لیکن کوئی نہ کوئی نیکی کے کام، کوئی فاؤنڈیشن قائم کر دیا، کوئی یہ کر دیا، حرام کی کمائی سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام بھی کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا، یا سمگلنگ کی کمائی سے داتا صاحب پر جا کر دیگے چڑھا دینا اور مطمئن کر دینا. ایک اس کی مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال تو اس ایسے پیاسے کی سی ہے. اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ پیاسا دور سے تپتی ہوئی روز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ پانی ہے اور جاتا ہے، جو جو آگے جاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی وانی تو ملتا نہیں، موت منتظر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری ہوتی ہے، وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے. ایسی نیکیوں کی اللہ کی مثال میں کوئی قدر نہیں ہے. ایک مثال ہم سورہ ابراہیم میں پڑھا ہے کہ وہ اس راکھ کے مانند ہے کہ آندھی چلی اور وہ راکھ جو ہے بکھر گئی، کوئی ان کا وجود نہیں. اور ایک مثال ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ویسے بھی حرام خوری میں مبتلا ہے اور کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کے کام بھی نہیں کرتے، وہ سراسر اپنی عیاشیوں میں اور بدماشیوں میں اور اپنی آسائشوں میں سب کچھ صرف کر رہے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، یا پھر مثال ایسی ہے وہ تاریکیاں جو کسی سمندر کی گہرائی میں ہو، کہ رات بھی اندھیری ہے اوپر بادل بھی ہیں، کہ چاند یا کسی ستارے کا بھی کوئی جھلک جو ہے اندر نہیں پڑ رہی اور تاریکی اتنی ہے، ظلمات باز فوق باز، تہ بر تہ تاریکیاں ہیں. اس کے لیے آخری تمثیل دی گئی، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہی ہاتھ نکالتا ہے تو دیکھ نہیں پاتا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا. تو یہ تاریکی ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کے اندر بھی نہ دل میں ایمان ہے، نہ کوئی جھوٹ موٹ کی ملمے کی نیکی بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے، سوائے اپنی نفسانی خواہشات کے اور کوئی چیز ان کا مقصود و مطلوب نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے نور عطا نہ ہو پھر اسے کہیں سے نور نہیں مل سکتا. اس کے بعد بھی اگرچہ دو رکوع ہے لیکن ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.